اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے. یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اکثر ہمارے بولنے والے اور ہمارے لکھنے والے کربلا کے واقعے کو موضوع بحث بناتے ہیں, اور اس موضوع بحث بنانے کے نتیجے میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو قسم قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ان قسم قسم کے سوالوں میں سے بعضے تو بہت ہی اہم سوال ہوتے ہیں اور بعضے بالکل غیر ضروری سوال. مثلاً اس سال بکثرت لوگ سوال کرتے رہے کہ یزید کو لعنت کرنا صحیح ہے یا نہیں, اور اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے رہے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا صحیح ہے یا نہیں. یہ دونوں سوال ظاہر ہے اس لیے پیدا ہوئے ہوں گے کہ کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہوں گے اور کچھ لوگ لعنت اللہ علیہ بھی کہتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو چاروں طرف سے کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ ایسے بینر ہم کو نظر آتے ہیں کہ ان بینروں میں صاف صاف یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے مقام پر پہنچ گئے. اس طرح کے جملے, جو جملے اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہونے چاہیے وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. جس طرح سے اللہ کو مخاطب بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ان کو مخاطب بنایا جاتا ہے. ایسی عجیب عجیب قسم کے اشعار لکھے جاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ جتنے اختیارات اللہ کی ذات کو ہیں اتنے ہی اختیارات لگتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. اس صورتحال میں ایک عام نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صاحب ہمیں کیا نقطۂ نظر اپنانا چاہیے, اور جو بھائی ذرا سا اس کو اور غور کرتے ہیں, ذرا سا اس کو غور کے ساتھ سوچتے ہیں تو وہ ساتھ میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا ہے اور اس واقعے کی صحیح صورت کیا ہے. تو اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ اسی واقعے کے سلسلے میں چند اہم باتیں جو اس مختصر وقت میں کہی جا سکتی ہوں وہ کہی جائیں, تاکہ وہ صحیح رائے جو ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے وہ صحیح رائے ہمارے سامنے آئے, اور اس رائے میں دائیں اور بائیں جو افراط و تفریط کا سلسلہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ میں دوسرا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس واقعے نے اتنا گہرا اثر ڈالا ہو اسلامی عقائد پر, اسلامی شاعری پر, اسلامی اس معاشرے پر جتنا اس واقعے نے اثر ڈالا ہے. یعنی بدر کے واقعے کی جتنی زیادہ اہمیت ہے وہ طے ہے, مگر جتنے اثرات اس واقعے کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں سامنے نظر آتے ہیں اتنے اس واقعے کے نہیں نظر آتے. حالانکہ کجا بدر کا واقعہ اور کجا یہ, اس کی بہت ساری وجہ ہو گئی کہ یہ واقعہ اتنا اہمیت کیوں اختیار کر گیا, کیا واقعی یہ اتنا ہی اہم تھا. بعض دفعہ سننے سے لگتا ہے کہ واقعی بہت زیادہ اہم تھا. ایک شعر ممکن ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا, اور اگر نہیں تو آگے چل کر ضرور سنیں گے. شعر کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لگتا ہے بہت بڑا واقعہ ہے, کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اسلام ایک دم زندہ ہو گیا. اور کبھی لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ صاحب اسلام ڈوب جاتا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی قربانی نہ دی ہوتی, تو کیا واقعی اسلام ڈوبنے والا تھا, اور اگر وہ ڈوبنے والا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے وہ کیسے بچ گیا, وہ کیا چیز تھی جو ختم ہو رہی تھی اور ان کے قربان ہونے سے کیا چیز بچ گئی. اس واقعے کی اہمیت کا ایک سبب اور بھی ہے, وہ یہ کہ برصغیر جب انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا اور پھر یہاں کے لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو اس غلامی سے چھڑانے کے لیے یہاں کے لیڈران اور یہاں کے علماء برصغیر کے جب وہ عوام میں گفتگو کرتے تھے تو اس گفتگو میں انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کوٹ کیا کہ دیکھو صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک جابر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اس لیے ہمیں بھی اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے. تو آزادی کی تحریکوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ماڈل کے پیش کیا گیا تفصیل کے ساتھ تقریروں میں بھی کتابوں میں بھی. اور ایک وجہ اور بھی ہوئی ہے کہ لکھنوی شاعری میں سب سے زیادہ اہم درجہ دیا جاتا ہے مرثیے کا، اور مرثیے کا مطلب ہی ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے پر شاعری کرنا۔ یہ واقعہ، یہ شاعری اتنی زیادہ پھیل گئی کہ یہ باقاعدہ ایک صنف بن گئی، شاعری کی قسم بن گئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ واقعہ بہت اہم ہو گیا۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق جو لٹریچر لکھا گیا ہے، وہ سارے لٹریچر کا اگر پڑھیں گے تو عام انسان، ایک عام مسلمان، ایک عام نوجوان لازماً کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس میں اتنی ملاوٹیں اور اتنا رتب و یابس ہے کہ آدمی صحیح نقطے کو پکڑنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ مزید یہ کہ اس میں بڑے خطرے بھی ہیں، اور وہ خطرے ایسے ہیں کہ جس کو عام آدمی محسوس بھی نہیں کرتا کہ اس میں خطرہ کیا ہے، اور واقعتاً خطرات ہیں، اور ان خطرات کا شکار بے شمار افراد نہیں، بے شمار جماعتیں بھی ہو گئی۔ مثلاً ایک طبقے نے یہ کہا کہ صاحب ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، اس کے خلاف جو انسان اٹھ کھڑا ہوا وہ باغی ہے، تو کہا گیا وہ امام حسین کو باغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحب امام حسین باغی ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو تباہ کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا صاحب اسلام ڈوب چکا ہوتا وہ تو امام حسین نے بچا لیا، تو مگر کیا واقعی اسلام ڈوبا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا؟ اور اگر یہ اتنا بڑا اہم کام تھا تو ایک بہت مشکل سوال وہاں فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہوئے جو دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ کیوں خاموش بیٹھے اگر اتنا اہم مسئلہ تھا؟ اور یہ سوال بڑا اہم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس معاملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ معاملہ اگر اتنا اہم تھا اور اس میں شریک ہوئے بغیر، اس میں قدم اٹھائے بغیر، اس کے لیے سرگرم ہوئے بغیر اگر اسلام کے ڈوبنے کا خطرہ تھا تو دیگر صحابہ کیوں خاموش بیٹھے؟ پھر ان کی خاموشی کو کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اور وہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، اس طرح کی شخصیات تھی۔ اور اگر ان کا خاموش بیٹھنا صحیح تھا تو امام حسین کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ پھر اگر ان کا موقف صحیح تھا تو یہ کیوں اٹھے؟ اور اگر ان کا اٹھنا لازم تھا تو وہ کیوں بیٹھے؟ تو ظاہر ہے اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی جملہ بول دیا تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا اپنا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی غلط جملہ بولا تو ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان خود کا تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرقہ باقاعدہ یہی کہتا تھا کہ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار باغیانہ کردار تھا۔ کس کا دل گردہ ہے کہ جو نواسۂ رسول کو یہ جملہ کہہ سکے؟ اور اس جملے کہنے کے بعد پھر کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا اپنا ایمان باقی رہ سکا؟ اور کس کی ہمت ہے کہ اس جملے کے بولنے کے بعد پھر وہ ہمت کر سکے گا کل قیامت کے دن اگر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے نواسے کو باغی کہا ہے، تو اس کا جواب دے سکے گا؟ تو اس لیے ہی ہے انتہائی پر خطر۔ چنانچہ بعض نوجوان جن کی تعداد شاید بہت کم ہوگی اور یقیناً کم ہوگی، ان میں سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے صاحب میں عرض کرتا ہوں میں کبھی اس واقعے کو نہ سنتا ہوں نہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا اور کنفیوژن کا میں شکار نہیں ہونا چاہتا۔ تو میں نے کہا تمہارا نقطہ نظر بالکل صحیح ہے، اسی روش پر رہنا کہ جس الجھے ہوئے معاملے میں داخل ہونے سے میں حل تو نہیں کر پاؤں گا، اپنا آپ مجھے خراب ہو جائے گا اس الجھے ہوئے معاملے میں، جس چیز کے کھانے سے مجھے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے میں وہ چیز کھاؤں گا ہی نہیں۔ دوستو واقعہ بالکل سادہ ہے اور بہت مختصر ہے، لیکن لٹریچر کی رتب و یابس نے اس واقعے کو اتنا گمبھیر بنا دیا اور اتنا جذباتی بنا دیا کہ اس میں حق کو پا لینا آسان نہیں رہا ہے، اور اسے طرح طرح کا کمی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ صحابی ہے ہی نہیں، تو یہ رضی اللہ عنہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ دوسرا کہتا ہے یزید لعنت اللہ علیہ، حالانکہ حضرت نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے منع فرمایا، یہ یزید کو لعنت کرنے کا مزاج اتنا عام ہو گیا کہ یزید گالی ہی بن گیا، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہتے ہیں گالی دیتے ہوئے کہ تم تو ایسے جیسے یزید ہو، یزید سے بھی بد، یہ سب وہی۔ اس مسئلے میں تو پہلی بات میں عرض کروں گا، ہمارے اس وقت کے بہت قابل اعتماد لکھنے والوں میں ایک عالم ہے جو برطانیہ میں اس وقت رہتے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے، ان کا نام ہے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا نئے مطالعے کی روشنی میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں بالکل اعتدال کی بات اور صحیح وہ بات جو 1400 سال کا ہمارا وہ طبقہ یعنی امت مسلمہ کا اہل حق طبقہ جس نقطے پر رہا ہے اس نقطے کی ترجمانی اس میں کی گئی ہے، اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ تو جب کبھی اس مسئلے کو سمجھنا یا پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ واقعہ مختصراً کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک خلیفہ رہے، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک لڑائی ہو گئی، ایک جنگ ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مملکت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصے کے سربراہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے اور ایک حصے کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ جس حصے کے سربراہ حضرت امیر معاویہ بنے اس حصے کا دارالخلافہ یعنی راجدھانی دمشق، اور جس حصے کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اس حصے کی دارالخلافہ یعنی راجدھانی کوفہ بنایا گیا۔ اور اس طرح سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو دونوں حضرات نے اس رسہ کشی سے الگ رکھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو اس حصے کے سربراہ بنائے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن۔ کچھ ہی مہینے کے اندر اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کی تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، تو لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر کے واقعے سے پہلے پہلے ہی انہوں نے اپنا حصہ بھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت اسلامیہ جو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی وہ پھر ایک حصہ بن گئی، اور اب پورے ملک میں امن امان قائم ہو گیا اور آپس کے اختلافات ختم ہو گئے، اور جس طرح سے پہلے اسلام کو دوسرے ملکوں میں پہنچانے کی مہمیں چل رہی تھی وہ مہمیں پھر شروع ہو گئی۔ چنانچہ ایک اہم ترین مہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سر انجام دی گئی، جس کی پیشن گوئی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہاں آرام فرماتے ہوئے اچانک آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے پر بڑی خوشی تھی، تبسم تھا، تعجب بھی تھا۔ تو اس خاتون نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اچانک اٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور وہ کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے بہت ہی آرام کے ساتھ، جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے میری امت کے کچھ لوگ سمندروں کا سفر کر رہے ہیں اور اگلے ملکوں میں اسلام لے کر کے جا رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر کے پھر آپ نے پھر آرام کیا، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے ابھی پھر وہ منظر دکھایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس طبقے میں جو لوگ ہیں ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ حضور نے فرمایا۔ یہ مہم حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں گئی ہے، یعنی گویا حضور کی پیشن گوئی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ پہلا بحری بیڑا جو اسلامی تاریخ کا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیا تھا اور انہوں نے بھیجا تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب میرے سامنے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں مملکت اسلامیہ کو اسی حال میں چھوڑ کر کے جب میری وفات کا وقت آئے گا تو بعد میں مسلمان خود اپنا خلیفہ منتخب کریں گے، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں۔ اس پر بہت دنوں تک وہ سوچتے رہے اور آخر میں انہوں نے طے کر دیا کہ نہیں مجھے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ طے کر لینا چاہیے۔ چاچے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے طے کر دیا کہ میں اپنے بیٹے یزید کے نام خلافت کا فیصلہ کر دوں گا کہ صاحب میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا ہوگا، ولی عہد مقرر کرنا۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رائے اپنائی، اس رائے کے اپنانے کی بہت ساری وجوہات تھی، جن وجوہات میں سے ایک یہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین، یہ شخصیات یقیناً عظیم شخصیات ہیں، مگر اس وقت جن جن علاقوں تک مملکت اسلامیہ کی سرحدیں پہنچی ہیں ان تمام علاقوں کے تقاضوں کو جتنا بہتر طور پر میرا بیٹا یزید سمجھتا ہے وہ حضرات نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی زندگی مکہ اور مدینہ میں ہی زیادہ تر گزری ہے، اس سے باہر تو ملک شام کے سرحدی علاقوں میں، عراق کے سرحدی علاقوں میں، بلکہ یوں کہیے یہ سینٹرل ایشیا کے بالکل نارتھ کے علاقوں تک کے حالات ان حضرات کے سامنے نہیں ہیں، وہ میرے بیٹے کے سامنے تمام تفصیل کے حالات ہیں، اور اس لیے اس کو میں نامزد کر دیتا ہوں۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ نے نقطہ نظر اپنایا تو چند اہم صحابہ نے اسے اختلاف کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. وہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے، صرف اشارے کیے ہیں، اور اشاروں سے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ. اس لیے آپ اسی اصول کے مطابق امت کو اسی حال میں چھوڑ دیں، امت بعد میں خود اپنا خلیفہ مقرر کرے گی. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی نقطہ نظر پر رہے، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو چند اہم نصیحتیں کی تھی. ان اہم نصیحتوں میں سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، حسین تو شاید تمہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، نازیبہ رویہ اختیار نہیں کرنا. یہ وصیتیں کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد پھر یزید خلیفہ بن گئے. یزید خلیفہ بن گئے تو جن چند صحابہ کو اس کی خلافت تسلیم نہیں تھی، ان میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور چند بہت دوسرے حضرات بھی تھے. یزید نے دمشق سے مدینہ طیبہ اطلاع بھیجی کہ چند اہم جو بڑی شخصیات ہیں ان کو کہو کہ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کریں اور میرے بھیجے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. ان حضرات نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے ساتھ ہی یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کرنے لگے. چاہے عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں تھے کہ حضرت حسین کے پاس عراق سے خطوط پہنچنے شروع ہو گئے کہ ہمیں تو یزید کے خلافت قبول نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں، اس لیے آپ تشریف لائیں عراق اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. یہ خطوط آنے شروع ہو گئے. یہ خطوط اتنی زیادہ تعداد میں آئے کہ تقریباً بوریاں بھر گئیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا جب اتنا مطالبہ ہو رہا ہے تو مجھے یہ مطالبہ رد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مجھے چلنا چاہیے اور وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لے کر کے پھر اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے ہیں. چاہے مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ پہلے آئے. مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کہنا تو بہرحال صحیح ہے کہ یزید خلافت کا مستحق نہیں ہے، میں بھی اس کا تائید کرتا ہوں، لیکن آپ جس راستے پر جا رہے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ میرا اس سے اختلاف ہے. ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ جب وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے پہلے تو آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہاں جا کر کے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں. تو اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یزید خلافت کا مستحق نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہتری پیدا ہونے والی نہیں ہے، البتہ مزید کوئی بہت بڑا شر وجود میں آ جائے گا، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے کہ صاحب کیسے نہیں جائیں گے جب وہاں سے مطالبہ آ رہا ہے، اور اس مطالبے کو ہم رد کیسے کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے رہے میں اس پہ مطمئن ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مزاج میں شجاعت تھی، بہادری کا عنصر تھا، حق پرستی تھی، اور ساتھ میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہاں پہ جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو ہم شریعت کے کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم اجتہادی معاملہ کہتے ہیں. جب کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جس معاملے کے متعلق واضح طور پر قرآن و حدیث کی کوئی حکم منطبق نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے صاحب اس پہ اجتہاد کرنا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اجتہاد کے معاملے میں دو رائے مختلف ہو جائیں. ایک بیمار جس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اس کے بعد چند ڈاکٹر بیٹھ کر غور کر رہے ہیں اس کو کون سی بیماری ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کہے گا صاحب میری رائے ہے کہ فلاں بیماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب میری رائے ہے کہ فلاں بیماری ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے یزید کی خلافت اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس پر یہ سارے متفق ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ نہیں، فائدہ ہونے والا کچھ نہیں ہے، اور ان کی رائے ہے کہ نہیں فائدہ ہو جائے گا. یہ اپنے موقف پر ہیں، وہ اپنے موقف پر ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اجتہاد یہی ہے، اور یہ سمجھ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی فرض کیجئے اس کا گردہ خراب کام نہیں کر رہا ہے، اب گردہ کام نہیں کر رہا ہے تو ایک معالج کی رائے یہ ہے کہ آپریشن کر کے گردہ نکال کر کے چلے گا، دوسرا کہتا ہے کہ صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس کا گردہ نکال لے گا اس کا دوسرا گردہ متاثر ہوگا، یہ کام نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، دونوں کی رائے صحیح ہو سکتا ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہ اسلامی عقائد کو بدلا جا رہا ہے، یزید یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامی عقائد کو ختم کر دیا جائے، نہ اسلامی عبادات کو ختم کیا جا رہا ہے، نہ اسلامی معاشرت کو ختم کیا جا رہا ہے. نقطہ صرف اتنا ہے کیا کہ صاحب مسلمانوں کے اندر خلافت اسلامیہ کا فیصلہ کرنے کے لیے جو یزید کا طریقہ عمل ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. کہ یزید کا طریقہ عمل یہ ہے کہ اس کے ابا جان نے ان کو ولی عہد مقرر کیا اور ولی عہد مقرر کرنے کے بعد وہ بادشاہ بن گئے ہیں، تو طریقہ کار یہ باقی رہنا چاہیے یا اس کو بدلنا چاہیے؟ بس اتنا ہی ہے. بس یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام ڈوبنے والا تھا حضرت حسین حسن، یہ مبالغے کی باتیں ہیں، اسلام کہیں ڈوبنے والا نہیں تھا. یزید نے کہیں نہیں کہا تھا کہ صاحب ہم قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی الوہیت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم حضور کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں. ہم نہیں، نہ اس نے اسلامی عقائد کو تبدیل کیا تھا، نہ اس نے اسلامی عبادات کو ختم کرنے کا کوئی مہم چلائی. کوئی صرف نقطہ تھا تشکیل حکومت کا، جو طریقہ عمل صحابہ کا چلا رہا تھا حضور کے حضور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اس طریقہ عمل کو باقی رکھنا ضروری ہے یا یہ جو ولی عہد بنایا گیا کہ مرنے سے پہلے اپنا آدمی کو مقرر کر دیا جائے میرے بعد یہ طریقہ عمل صحیح ہے؟ بس اتنا ہی نقطہ. بالفرض اگر یزید کا نقطہ نظر ہی رائج ہو جاتا تو اس سے اسلام ڈوبنے والا نہیں تھا، چاہے ڈوبا کہاں، ہر حسین شہید ہو گئے، یزید کے خلاف چلتی رہی تو تھوڑا اس سے اسلام ڈوب گیا، اسلام اس کے بعد بھی چلتا رہا. اس لیے یہ جو کہا جاتا کہ صاحب اگر حسین اگر سر نہ دیتے تو اسلام ڈوب جاتا، انہوں نے سر دے کر اسلام کو بچا لیا، یہ صرف مبالغے کی بات ہے. نقطہ صرف اتنا ہی ہے کیا کہ صاحب تشکیل حکومت کا جو طریق عمل اس سے پہلے چلا آ رہا تھا، اس طریق عمل کے برخلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ایک شخص کو نامزد کر دیا، ان کے ذہن میں کیا وجوہات تھی وہ اپنی جگہ، یہ نامزد کیا ہوا طریقہ اسلام کا خلافت کا طریقہ باقی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ان اکثر صحابہ کی رائے کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے، لیکن اس کے خلاف اس قدم اٹھایا جائے، یعنی اس میں اختلاف تھا آپس میں، لیکن بالفرض اگر یہ طریقہ رائج ہو جاتا اور جیسا کہ چلا وہی کہ اس کے بعد یزیدی کی خلافت چلتی رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو اسلام کہاں ڈوبا؟ اسلام کی کون سی چیز ختم ہوئی؟ صرف طریقہ خلافت. اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو جاتا. تو یہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ صاحب ہم یوں کہ اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر اسلام ڈوب جاتا، کہنا چاہیے تھا یوں، وہ تو زندہ رہے انہیں بچا لیا اسلام کو ورنہ ختم ہو جاتا، وہ تو شہید ہو گئے، تو شہید ہونے کے بعد پھر بالفاظ دیگر یزید کی مہم کامیاب ہو گئی، تو کامیاب ہونے کے بعد پھر تو اسلام ڈوب جانا چاہیے، مگر وہ ڈوبا کہاں؟ اس لیے یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مکہ سے چل پڑے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا بہت اچھا، آپ جا رہے ہیں کوفہ تاکہ وہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان بیوی بچوں کو ساتھ مت لے جائیے. بس یہاں پر ایک نقطہ سمجھنا ہے، وہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ اگر وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ فوج کون سی تھی؟ دنیا کا کون سا کمانڈر ایسا ہے کہ جو ایک بہت بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور سارے آدمی بھی ساتھ نہیں ہیں، اس کے برخلاف ان کے ساتھ بیوی بچے ہیں، تو بیوی بچے لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ جہاد کے لیے جا ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کو وہاں مقابلہ کرنا ہے. بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی بچوں کو مت لے جائیں، جب آپ جانا ہی کا طے کیے ہوئے ہیں تو آپ اپنے چند رشتے داروں کو بس انہیں کو لے جائیں. اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک چچیرے بھائی، ان کا نام تھا مسلم، اس مسلم نام کے چچیرے بھائی رضی اللہ عنہ کو بھیج چکے تھے کہ تم دیکھو کوفہ میں جو دعوت دی جا رہی ہے، جو خطوط وہاں سے آ رہے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے. تو آج وہ تشریف لے گئے اور وہاں جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے ان لوگوں سے ملاقاتیں کہ کہنے لگے صاحب ہم تو انتظار میں ہیں، وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ یہاں سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیے. لیکن کچھ دنوں بعد ان کو پتا چل گیا کہ نہیں صاحب، یہ جو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں یہ صرف لفظی ساتھ ہے، جو ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں پہنچ جائیں گے تو یہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے دوسرا خط لکھا کہ صاحب یہاں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ دوسرا خط پہنچا ہی نہیں. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے. جب یہاں سے چل پڑے، یزید کو دمشق میں پتا چل چکا تھا کہ حسین مدینہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، مکہ سے بھی نکل چکے ہیں. انہوں نے عراق کا گورنر دوسرا بھیج دیا کہ حسین وہاں آ رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے میرے پاس پہنچاؤ تاکہ میں ان سے براہ راست بات چیت کروں. آ گیا وہاں گورنر، اس کا نام تھا عبیداللہ ابن زیاد. بہرحال حضرت حسین عبیداللہ بن زیاد جو ہی وہاں پہنچا اسے معلومات یہ کی کہ یہ حسین کے حق میں یہاں مہم کون چلا رہا ہے. تو جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا, ہمیں تو نہیں معلوم ہے. بہرحال معلوم کرتے کرتے تو وہ شخص ہاتھ آ گئے, مسلم ابن عقیل جو انہیں بھیجے تھے. تو عبیداللہ بن زیاد نے فوراً آن فوراً ان کو قتل کرا دیا. یہ اطلاع حضرت حسین کو نہیں مل رہی. بہرحال جب حضرت حسین چل پڑے تو آگے چل کر پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل تو شہید کیے جا چکے ہیں. حضرت حسین نے کہا صاحب پھر تو ہمیں نہیں جانا چاہیے, ہم تو واپس چلیں گے. مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ حضرت ہمارا تو بھائی مارا جا چکا اور اب آپ کہہ رہے ہیں واپس جائیں گے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, ہم تو چلیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے, میرے کہنے سے آپ لوگ مدینہ سے مکہ تک آئے, مکہ سے کوفہ کے لیے چل رہے ہیں, اب میں واپس چلا جاؤں تم لوگوں کو بھیجوں, یہ ہماری ہاشمی غیرت کے خلاف ہے, اس لیے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ, دیکھتے ہیں آگے کیا حالات ہوں گے. بہرحال جب نزدیک پہنچے تو نزدیک پہنچنے کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے 1000 آدمی بھیج دیے, حسین وہاں سے آ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے پکڑ کر گرفتار کر کے لڑائی کے بغیر ہمارے یہاں پہنچاؤ, ہم ان سے خود بات کر لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ 1000 آدمی آئے, یہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ صرف سامنے آئے ہیں تاکہ آپ عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگوں میں فلاں صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی یہ آپ کا خط ہے, آپ نے مجھے بلایا ہے. فلاں صاحب ہیں یہ آپ کا خط ہے. ایک ایک خط دکھاتے رہے. وہاں جو اس 1000 آدمیوں کا جو سربراہ تھا وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں, وہ بہت اونچے آدمی تھے, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی تھے, 10 ان صحابہ میں سے تھے جن کے متعلق حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ جنتی ہیں, انہی میں سے سعد ابن وقاص ہیں. ایران کو فتح کرنے والے یہی سعد ابن وقاص ہیں. بہت بڑا شرف ان کے نام حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر جس شخص نے کافروں پر چلایا ہے وہ سعد ابن وقاص ہی ہیں. اس سعد ابن وقاص کا بیٹا, اس کا نام تھا عمر, یہ عمر ان 1000 آدمیوں کے کمانڈ کر رہے تھے. وہ عمر حیران ہو گئے, کہنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں کے لوگوں کی دعوت پر آئے ہیں, یہ بیچارے خود کہاں آئے ہیں, اور یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو خطوط لکھے ہیں, تو یہ کیا ہم, یہ تو نئے راز ہی فاش ہو گیا. اس نے فوراً اطلاع بھیجی عبیداللہ کے, کہنے لگا صاحب صورتحال اور ہی ہے, یہاں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سب نے ان کو دعوت بھیجی ہے اور خطوط ان کے پاس موجود ہیں. عبیداللہ کہنے لگا اچھا ان سب کے راز فاش ہو گئے, یہ کون کون ہیں جنہوں نے یہاں ان کو دعوت دی ہے. ان لوگوں نے سوچا بھائی ہمارا تو راز فاش ہو گیا کہ ہمارے خطوط ہیں, اگر حسین ان کے ہاتھ آ گئے اور یہ کہیں گے صاحب میں تو ان کے خطوط پر آیا ہوں تو حسین تو بچ جائیں گے, ہمارا حال برا ہو جائے گا کہ اچھا آج پتا چلا تم کیا ہو, یہ ہے وہ سازش اصل میں. اس یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں اور کیا پھر انکار کیا گیا, اس معاملے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا دیا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ بچ گئے اور عبیداللہ بن زیاد تک پہنچ گئے اور یزید تک پہنچ گئے تو ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو ان کے سامنے اپنے اعتراضات رکھیں گے, یزید صفائی دے گا اور کیا ہو جائے گا, بعد میں وہ خلیفہ بنے یا یہ خلیفہ بنے مگر ہمارا تو ہم کو لسٹ میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے خطوط بھیجے ہیں. اس لیے انہوں نے پوری مہم شروع کر دی کہ صاحب کسی نے کس طرح سے یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے, یہ ہے وہ نقطہ. تو اب تو رہا ہی نہیں ہے اسلام اور کفر کا معاملہ, اب تو یہاں کو بادل کا مسئلہ رہا ہی نہیں, یہ تو اناؤں کا مسئلہ اور ذاتوں کا مسئلہ بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو تمام سنجیدہ مصنفین ہیں وہ سب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سمجھ رہے ہیں کہ مقابلے میں پوری طاقت ہے, جن لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے آخر میں پتا چل گیا کہ وہ ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں, اس صورتحال میں بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا نہیں چاہیے, چھوٹی سی چھوٹی عقل والا بھی یہ سوچے گا کہ صاحب مجھے واپس نکل جانا چاہیے, تو حضرت حسین کیوں پھر اس کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے, وہ یہ اصل میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا شہید ضرور ہوگا, تو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے ان کو کھینچ رہا ہے کہ تمہیں چلو, حالات اگر تمہارے ایسے ہیں تمہیں واپس مڑ جانا چاہیے مگر تقدیر ان کو کھینچ رہی ہے عظیم مقام عطا کرنے کے لیے, بس یہی ہے وہ عظیم مقام آپ کو دینا ہے, اگر عقل کی بنیاد پر تو آپ کو واپس جانا چاہیے مگر عظیم مقام کو آپ کو نہیں ملے گا. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ میں خود بھی شہید ہو جاؤں, لیکن وہ شخص جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتا اس آدمی کے لیے جہنم میں ناکافی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے حضور کی تمنا تو پوری نہیں کی، اور کہ فرمایا آپ مطمئن رہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے نسل میں سے کسی نہ کسی کو یہ شرف ہم ضرور عطا کریں گے جو آپ کی تمنا ہے. چنانچہ حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، اور دوسرے صاحبزادہ حضرت حسین ان کو بھی شہید کیا گیا. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد پھر اب جب ایک ایک آدمی کو انہوں نے کہا صاحب یہ ہے صورتحال، آپ لوگوں نے مجھے بلایا، خطوط یہ ہیں، اب جب آپ میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تو بہت اچھا، ایک کام کرو آپ لوگ ہٹ جاؤ، میں خود دمشق جاتا ہوں اور یزید سے مل کر کے میں کہوں گا مجھے کیا اعتراضات ہے تمہاری خلافت پر، تو راستہ چھوڑ دو. یہ بھی اگر قبول نہیں ہے تو میں مکہ واپس جاتا ہوں، اور اگر تمہیں اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں مکہ مکرمہ میں جا کر کے یہ کوئی نئی مہم شروع کر دیں مکے والے ان کے ساتھ اٹھ کر کے پھر یزید کے لیے پریشانی کھڑی کر دیں گے، اگر تمہیں اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے تو میں نہ دمشق جاؤں گا نہ مکہ جاؤں گا، میں اسلامی سرحد پر پہنچوں گا جہاں کے آگے غیر مسلم ہیں، میں نانا جان کا دین وہاں سے آگے پھیلاؤں گا. تو تین آپشن سامنے رکھے، یا مجھے یزید ملنے دو، یا میں مکہ مکرمہ واپس چلا جاؤں گا، اور یا پھر اسلامی سرحد پر جا کر کے اسلام دین کا کام کروں گا، وہاں چاہے مجھے بذریعہ دعوت یا بذریعہ جہاد جس طرح سے میں دین کا کام آگے کروں گا میں چلا جاؤں گا. لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان تینوں آپشنوں میں سے جون سا آپشن بھی اپنایا جائے گا ہمارے لیے تو بہرحال موت ہے، کیونکہ ہمارے خطوط سامنے آ چکے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ گوری جھاڑ کر کے کہتے ہیں یہ ہے تمہارے خطوط جن پر تم نے مجھے بلایا تھا، اور نام لے کر تم نے خط لکھا، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، کہا یہ تمہارا لکھا ہوا خط ہے، بھائی تم نے خط لکھا تھا، نہیں یہ تمہارا خط لکھا ہوا ہے. یہاں کشمیری زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یوم مور امام، یہ وہی جملہ ہے، یہ سمجھے پوری تاریخ کو اس نے سمیٹ کر دکھایا کہ جنہوں نے امام کو بلایا انہوں نے امام پہ حملہ کیا، اور امام جب شہید ہو گئے تو انہوں نے سینے مارے، وہیں سے جلائی. کشمیری زبان میں بعض جملے انتہائی قیمتی اور انتہائی وسیع المعنی ہیں، اور بعض دفعہ تو پوری تاریخ سمیٹ دیتے ہیں وہ ایک ہی جملے کے اندر. تو ان لوگوں نے بہرحال انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع بھی، ہاں عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ لگا بہت اچھا ہو گیا صاحب، انہوں نے تین آپشن ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان تینوں آپشنوں میں ہم کوئی بھی آپشن قبول کر لیں گے بہت بڑا فتنہ ہٹ جائے گا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا بات تو صحیح ہو، بہت اچھا. یہ جو چند افراد ہیں جنہوں نے وہ خطوط بھیجے ہیں، انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے، اس لیے انہوں نے فوراً اطلاع بھیجی کہنے لگے صاحب غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ، اگر آپ نے یزید کو زندہ یا مردہ نہیں پکڑا تو یزید آپ کو کل پکڑ کے باہر کر دے گا. عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عمر ابن سعد کو کہا فوراً تم نے کوئی نہ کوئی ایکشن لو، انہوں نے کہا صاحب میں تو نہیں لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوسرا کمانڈر بھیجتا ہوں اگر تم یہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہو. بہرحال تو وہ دوسرا آدمی وہاں سے آیا، کمانڈر بنا یا نہیں بنا اس کا نام تھا شمر، وہ آیا اور کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ لگے صاحب آپ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں. حضرت حسین نے کہا کس بات پر، میں وہاں سے چلا ہوں کوفہ والوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد پھر اب یہ جہاں مجھے پتا چلا کہ یہ میرا ان کا بلانا غلط تھا، بہت اچھا میں واپس جاتا ہوں یا میں یزید سے ملوں گا تو گرفتار کس چیز پر میں اپنے آپ کو دوں گا، انہوں نے کہا آپ کو گرفتار دینا ہوگا. تو باغیرت آدمی، چھوٹا باغیرت آدمی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو حضرت حسین جیسا باغیرت کہاں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں کس چیز کے لیے گرفتاری کو اپنے آپ کو، میں کوئی مجرم ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو دیا تو اپنے آپ کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا یا آپ کی لاش کو لے آ جائے گا. کہا لگا لاش جائے وہ ہو سکتا ہے مگر زندہ نہیں اپنے آپ کو میں دے سکتا، پہلے مجھے جرم بتاؤ میرا کیا ہے اور تم کون ہو مجھے گرفتار کرنے والے. بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، تو حضرت حسین نے کہا بھی اس طرح میں اپنے آپ کو گرفتار دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک مجھے وجہ معلوم نہ ہو، اور میں آپشن دے چکا ہوں، بس یہ انہوں نے کہا انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد پھر کچھ بچے بھی شہید کر دیے، اور ہوتے ہوتے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ اطلاع جب بعد میں یزید کو پہنچی تو یزید نے یہ کہا لعنت ہو عبید اللہ بن زیاد پر، میں نے یہ کہاں کہا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے. یہ ہے واقعہ مختصر. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آپ جب کبھی پڑھنا چاہیں گے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے کو موضوع بحث بنانا، اس واقعے کو موضوع بحث بنانا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کس طرح؟ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ان مسئلوں پر بحث کرے گی جن مسئلوں سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم یزید کو مجرم نمبر ایک مان لیں یا اس کو بالکل ہی بری کر دیں، آج کے اس دین کو کیا اس سے نفع ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہرحال اس لیے اولا تو اس کو اگر پڑھنا چاہے تو جیسا کہ میں نے کتابوں کا نام بتا دیا، اس کتاب کا پڑھ لینا چاہیے، اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں عرض ہیں. اب اس مختصر واقعے میں یہ کہنا یزید پر لعنت ہو ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی منع فرما دیا ہے، مسلمان کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. تو جس بات کو حضور نے منع فرما دیا وہ اپنے سر پر کیوں لیں گے ہم؟ اور اگر خدا نخواستہ یزید لعنت کا مستحق ہوگا تو ہمارے کہنے سے تھوڑے لعنت کا مستحق بنے گا، ہماری ہمت تھوڑی اتنی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ تو شاید اس پر لعنت برسانے والے نہیں تھے، چونکہ اب ہم کہہ رہے ہیں لہٰذا لعنت برسائیے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر وہ لعنت کا مستحق ہو چکا ہوگا تو لگ چکا ہوگا. ہمارا دین تو وہ کہتا ہے ہمیں، ہمارا دین تو وہ کہتا ہے کیا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آنے والا ہے، شخص انتہائی اہم ہے، معاملہ اس کا بے انتہا اہم ہے. اس آدمی کا نام ہے اکرمہ، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اکرمہ نے سوچا کہ باقی سب لوگوں کو تو شاید کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن مجھے تو زندہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ابو جہل کا بیٹا ہوں میں. اور ابو جہل نے اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے جو جو کچھ کیا وہ تاریخ ہے، تو اس لیے مجھے تو زندہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ابو جہل تو مارا جا چکا تھا. تو اس لیے اکرمہ وہاں سے فرار ہو گئے اور ملکوں ملکوں میں خاک چھانتے پھر رہے پریشان حال. ان کی بیوی وہیں رہی. ایک وقت آیا کہ ان کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میرا وہ شوہر اکرمہ ہے وہ نہ جانے کہاں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اگر اسلام قبول کرے گا تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں. وہ خوش ہو گئی اور بیچاری سفر کر کے پہنچ گئی، ان صحراؤں میں ڈھونڈا اسے اور جا کر کے کہا بھائی میں نے تمہارے لیے حضور سے اجازت لے لی ہے، تم چل کر مسلمان ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں کچھ نہیں. اس نے کہا تم عورت ہو، نادان ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہارے ذریعے سے وہ مجھے بلا کر کے ضرور میری گردن اڑا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم چلو. بہرحال ام حکیم ان کا نام تھا، ان کے کہنے پر اکرمہ چل پڑے. راستے میں بہت سارے واقعات پیش آ گئے. بہرحال تو وہ حضور کی خدمت میں جب پہنچنے کے قریب آئے تو حضور کو اطلاع ہو چکی تھی کہ اکرمہ آ رہے ہیں. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے تھوڑی دیر کے بعد اکرمہ یہاں پہنچنے والا ہے، جو ہی وہ آئے گا تو کم سے کم اس کے باپ کے متعلق تم میں سے کوئی بات نہیں کہے گا، کیونکہ اگر اس کے باپ کے متعلق تم نے کوئی بات کہی تو اس کو تکلیف ہوگی. اسے اس وقت جملہ فرمایا تھا لا تصب المیت فإن سب لا تصب اباہ فإن سب المیت یوز الحی، اس کے باپ کو برا بلا کچھ مت کہنا. باپ تو ابو جہل ہے، ابو جہل کے متعلق تو قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی. تو اگر صحابہ کوئی بات کہتے تو کہاں غلط بات کہتے کہ جہاں آپ کا ابا جان تو یہ تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، کہہ سکتے تھے. لیکن اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں، جو ہی تم اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات کہو گے اس کو تکلیف ہوگی. اور یہ انسانی مزاج یہی ہے کیا کہ اگر کسی شخص کا باپ کسی غلطی کا شکار رہا ہو اور وہ خود بھی مانتا ہو کہ میرے باپ کے اندر غلطیاں تھیں، لیکن جب ہم اسے کہیں گے طنز کرتے ہوئے تیرا باپ یہ غلط کرتا تھا، اس کو تکلیف ہوگی. یہ انسانی مزاج ہے کہ انسان اپنے مرے ہوئے انسانوں کے متعلق کوئی ایسی بات برداشت نہیں کرنا چاہتا کہ جو بات ان کے اندر پائی گئی مگر طنزن ہم سے کہی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے باپ کی عادت چوری کرنے کی تھی اور بیٹا بھی جانتا تھا میرا باپ چوری کرتا تھا، یا بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرا باپ افسر رہا ہے اور وہ کرپشن کا شکار تھا، اور بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرا باپ کرپشن کا شکار تھا، اور بیٹا پوچھتا بھی ہے کہ میں گھر میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، جس گھر میں کرپشن کا پیسہ آ رہا ہے بہت سارے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کی آمدنی ایسی ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، ڈیڈی تو ماننے کو تیار نہیں ہے، کچھ سنتے ہی نہیں، یہاں سے پوچھتے رہتے ہیں. بعض حساس اور غیرت مند اور ایمانی کیفیت والے نوجوان پوچھتے ہیں. مجھے اس کا تعجب ہوتا ہے کہ شاید ہماری ایمانی سطح اتنی نہیں ہے جتنی ان ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں جس کے ان کے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں کھائیں یا نہ کھائیں، اور لڑتے بھی ہیں اپنے والدین سے. تو بہرحال لیکن اسی بیٹے کو اگر کہا جائے تمہارا وہ باپ مر چکا ہے، وہ اول درجے کا کرپٹ تھا، جس کو تکلیف ہوگی. یہ انسانی مزاج ہے، اس لیے حضور نے منع فرمایا کبھی تانا دے کر کسی کو کوئی بات نہیں کہنا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اکرمہ کے باپ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ اس کے باپ کو برا بلا کہنے سے اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی. تو جو دین ہمیں مردوں کو برا بلا کہنے سے منع کر رہا ہے، وہ دین ہمیں کہاں اجازت دے گا کہ آج ہم بیٹھ کر کے تقریباً 1400 سال پہلے گزرے ہوئے ایک انسان پر لعنتیں بھیجیں گے؟ تو ایسا نہ ہو اس پر لعنت ہو یا نہ ہو، لیکن ہم پکڑے جائیں گے تم کو کس نے اجازت دی تھی لعنت بھیجنے کی. اس بیچ میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری انتہا ہے، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل علامت ہے کسی انسان کے صحابی ہونے کی، اور یہ علامت کو شریعت کی علامت مقرر کردہ نہیں ہے، بلکہ دراصل امت کا مجموعی طرز عمل اب تک یہ رہا ہے. کیا؟ کہ علیہ الصلات والسلام، علیہ الصلات والسلام حضرت نبی علیہ الصلات والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ صحابہ کے بعد کی شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف امت کا طرز عمل ہے، ورنہ لفظوں کے معنی کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہونا یوں چاہیے، جیسا ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ، یہ جل شانہ تو انسان کے لیے بھی استعمال ہونا جائز، استعمال جائز ہونا چاہیے. کیوں؟ جل شانہ کے معنی آپ کا مرتبہ اونچا. تو اگر انسان کو ہم دعا دیں گے تو یہ کون سی بری دعا ہے؟ لیکن نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ جل و علا، جل شانہ استعمال کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے، اب یہ انسان کو نہیں کہہ سکتے، ترجمہ کیا کر سکتے. مثلا علیہ السلام، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم، یہی جملہ جب بولیں گے علیہ السلام، تو جو ہی نام کے بعد اثر علیہ السلام بولتے ہیں تو صاحب یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ تو حضور کے ساتھ خاص ہو چکا ہے. تو امت کے طرز عمل نے ان لفظوں کو مخصوص طبقوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اب جب بھی ہم کسی نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ فرد ہے جس فرد سے اللہ راضی ہو چکا ہے. یہ گواہی دینا یا یہ خبر دینا تبھی درست ہو سکتا ہے کہ جب واقعتاً خدا نے ان کے بارے میں خبر دی ہو، اور یہ خبر صرف صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ کے بعد کسی آدمی کے بارے میں نہیں. صحابہ کے بارے میں یہ خبر کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو ایسے لوگ تھے کہ میں نے ان کو کم دیا تب بھی مجھ سے خوش، کچھ بھی نہیں دیا تب بھی میں نے خوش، یہ میرے راستے میں کٹ مرے تب بھی یہ مجھ سے خوش ہیں، ہر حال میں مجھ سے خوش ہیں. تو اس کا تجربہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کو سامنے کھڑا کر کے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جو ہی اس کی گردن الگ ہونے لگی تو اس نے فوراً کہا الحمدللہ، الحمدللہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، فزت رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم جو میری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. تو صحابہ کے متعلق قرآن نے یہ کہا ان کو میں نے بہت مصیبتیں ڈالی تب بھی یہ مجھ سے خوش ہیں، اور یہ بھی مجھ سے خوش ہیں، جو میں چاہتا تھا ان سے انہوں نے کیا، میں بھی ان سے خوش ہوں. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اتنا بڑا شرف، یہ اتنا بڑا کریڈٹ یا اتنا بڑا میڈل، یہ تو صرف صحابہ کو دیا گیا ہے، تو صحابہ کے بعد کو نہیں، تو یزید صحابی نہیں ہے. اس لیے رضی اللہ عنہ جو لوگ کہہ رہے ہیں غلط، اور جو لوگ لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس واقعے نے اسلامی تاریخ کو جتنا متاثر کیا، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، اس افراط و تفریط سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک نقطے پر رکھنا ضروری ہے. وہ نقطہ کیا؟ یہ دور صحابہ اور تابعین کا دور ہے. اس دور میں ایک نقطہ نظر ان صحابہ کا تھا جو الگ بیٹھے رہے، وہ بھی حق. ایک نقطہ نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، یہ بھی حق، کیونکہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. میں دراصل ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ، میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں کئی آدمی آئے اور آ کر انہوں نے کہا، بہت ہی ہانپتے کانپتے ہوئے اور بہت ہی حیرت زدہ تھے، کہنے لگا صاحب ذاکر نائک نے کہا ہے کہ وہ جو حضرت حسین اور یزید کی جنگ تھی وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی اور کچھ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو ایک سیاسی لڑائی تھی، اقتدار کی جنگ تھی. تو کس آدمی کی ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سارا اقدام جو تھا وہ سیاسی تھا اور اقتدار کے لیے تھا؟ ظاہر ہے جو آدمی یہ جملہ بولے گا، اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا گیا کیا میرے نواسے حسین کے متعلق تمہاری رائے یہ تھی کہ اس کی نیت صرف کرسی کی نیت تھی اور کرسی کے لیے وہ جا رہے تھے، تو ہم تو نہیں ہمت پاتے ہیں اس طرح کے سوال کا جواب دے سکیں. اس لیے یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا اس میں بڑے بڑے مصنفین کبھی اس کنارے میں گر جاتے ہیں، کبھی اس کنارے میں گر جاتے ہیں. تو اپنی زبان کو میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، اس میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے ان کی رائے بھی حق ہوتی ہے، دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے ان کی رائے بھی حق ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی دلائل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی دلائل ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل صحیح ہے. اجتہادی معاملہ کا ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے. مثلا جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک بہت بڑے علاقے کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ تبھی تک تھی جب تک حضور کی زندگی تھی، اب اس کے بعد زکوٰۃ لازم نہیں ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف فوج کشی کرنی ہے. حضرت عمر فاروق فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کی رائے وہی تھی. کیا ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت عمر کی رائے بالکل غلط؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بالکل غلط ہے، فوراً سوال کھڑا ہو جائے گا، عمر وہ انسان ہے کہ جن کی رائے کی تائید عرش سے ہو جاتی تھی، کہ حضرت عمر نے یہ رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید کی. جب بدر کے قیدی گرفتار ہو کر کے لائے گئے، حضور نے فرمایا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے تھوڑا پیسہ ایسا لے کر کچھ چھوڑ دیں گے. حضرت عمر نے فرمایا بالکل نہیں، ان میں سے ایک ایک شخص کو قتل کر دیا جانا چاہیے، یہ تو کفر کے سرغنہ ہیں، اور جب تک یہ ہیں تب تک اسلام نہیں پھیلنے دیں گے، اور جب تک یہ ہیں تب تک مکہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، جبکہ مکہ ہمارا ہے، وہ توحید کا گھر تھا، انہوں نے اس کو شرک کا گھر بنا دیا ہے، تو ہم تب تک اس لیے ان میں سب کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب سے قریب تر رشتے دار کو ختم کر دے، یہ میری رائے ہے. ٹھیک، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق کہ صاحب ہم ان سے تھوڑا سا فدیہ لیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور آیت نازل ہو گئی جسے پتا چلا کہ حضرت عمر کی رائے صحیح تھی. اب کون کہہ سکے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے غلط تھی؟ وہ تو حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا. اور کون کہہ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے غلط تھی؟ وہ تو خود اللہ نے تائید کر دی. اجتہادی معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ جب دو نقطۂ نظر آتے ہیں تو وہ سطح ذہنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ادھر سے بھی صحابہ تھے وہ بھی حق پر، ادھر سے بھی صحابہ تھے وہ بھی حق پر، ہم ان صحابہ کی توہین کریں گے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان کو خطرہ ہے، اور ان صحابہ کی اگر ان کے خلاف بولیں گے، جیسا کہ کہا گیا کہ صاحب حسین وہ جو اقتدار کی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ایک مصنف جو آج بھی زندہ ہیں، میں نے خود کتاب ان کی پڑھی، انہوں نے کہا امت مسلمہ کے لیے حسین کا کردار کوئی اہم کردار نہیں ہے. حسین کا کردار تو یہ ہے کہ جس بات کے لیے جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے، یہ ہے حسین کا کردار کا پیغام. وہ کہتا نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط. اور دوسرا نقطہ نظر ہے، ایک مصنف نے کتاب لکھی، وہ بھی میرے پیش نظر ہے، مصنف تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ مر بھی چکا ہے، اس نے لکھا تھا کہ حسین سراسر باغی تھے، وہ بھی غلط. تو اس میں اعتدال کا نقطہ نظر یہ ہے، حضرت حسین کا اجتہاد یہ بتا رہا ہے کہ خاموش بیٹھنا درست نہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ان حضرات کا اجتہاد بتا رہا ہے کہ نہیں، اس وقت ٹکرانا بہتر نہیں ہے، اسے ٹکراؤ سے امت کو نقصان ہوگا. بس اس مسئلے کا ایک پہلو میں اور تھوڑا سا مختصر سا ذکر کرتا ہوں. یزید کی خلافت تسلیم نہیں ہے کن کن کو؟ حضرت حسین کو. اور اس خلافت کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکل آیا، جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خلافت تسلیم نہیں ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خلافت تسلیم نہیں. حسین حضرت علی کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ زبیر کے صاحبزادے ہیں. زبیر کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھوپھازاد بھائی، اشرا مباشرہ میں سے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کو حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، وہ ہے زبیر بن عوام. اس زبیر بن عوام کا صاحبزادہ ہے عبداللہ، عبداللہ بھی وہی شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف ہمیں قبول نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کی خلافت کو تسلیم نہ کر کے کوفہ کی طرف چلے اور کربلا میں جا کے شہید ہو گئے. عبداللہ بن زبیر یزید کی خلافت تسلیم نہ کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور 4 سال تک یزید کے خلاف لڑتے رہے کہ ہمیں اس کی خلافت تسلیم نہیں ہے، اور جب تک عبداللہ بن زبیر زندہ رہے مکے میں یزید کی خلافت قائم نہیں ہو سکی. تو جس مہم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اسی مہم میں تو عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ بھی اسی مہم میں شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اسی مہم میں شہید ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر کا کردار ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ مہم تو ان کی بھی وہی ہے، نقطہ تو ان کا بھی وہی تھا. تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اتنا اہم کہ شاید بعد کی تاریخ میں، یعنی صحابہ کے بعد کی تاریخ میں کوئی واقعہ اتنا اہم نہیں، تو ٹھیک یہی واقعہ عبداللہ بن زبیر کا انجام دیا جا رہا ہے، اور وہ 4 سال تک اس کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر قبضہ بھی ان کا رہا، مکہ مکرمہ کے باقاعدہ خلافت تک بھی قائم ہو گئی، اور انہی کے دور میں مکہ مکرمہ پر بمباری تک بھی ہوئی، اور یزید کی فوجوں کی طرف سے بمباری ہوئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے واقعے کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں. ہر سال وہ دن آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم کو کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں صاحب عبداللہ بن زبیر نے حق کے لیے لڑا تھا، مگر نقطہ تو ان کا بھی وہی تھا، ان کا بھی یہی تھا. یقیناً اگر عبداللہ بن زبیر کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا جاتا تو پھر کہنا پڑے گا کہ صاحب حضرت حسین کا جو واقعہ تھا وہی ان کا تھا، اس کے بعد پھر یہ حسینیت کا معاملہ جو ہے وہ گرم نہیں ہو پائے گا. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر کے یہ جو عجیب عجیب قسم کی شاعریاں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں بنا لا الہ الا اللہ تو بس حسین ہی ہیں اور وغیرہ، یہ سب مبالغہ آرائیاں ہیں، اسلامی مزاج کا سمجھ یہ نہیں. اسلامی چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یزید پر لعنت کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا جتنی دیر تمہیں لعنت کرنے کی فرصت ہے اتنی دیر امام حسین کے اس شہادت کو, اس شہادت پر اللہ تعالیٰ شان ہو زیادہ زیادہ درجات عطا کریں, یہ دعا کرو. اور نہایت ہی حکیمانہ جواب, یہ حکیمانہ جواب دراصل حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا. حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے, زمان تھے وہ اور بہت اونچے درجے کے صحابی تھے, ان کا نام تھا حکیم ابن حزام. وہ جب کافر تھے تو بہت مال خرچ کرتے تھے, غلاموں کو آزاد کرتے تھے, بھوکوں کو کھلاتے تھے, ننگوں کو کپڑے پہناتے تھے اور گھومتے رہتے تھے, جہاں کوئی مل جائے ان کو تو بڑے شوق سے ان کو کھلاتے پلاتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ عجیب سوال کیا حضور سے, یا رسول اللہ یہ فرمائیے کافر ہونے کی حالت میں جتنے نیک کام میں نے کیے ہیں ان نیک کاموں کا کوئی اجر مجھے ملے گا؟ اب اگر نبی علیہ السلام فرمائیں کہ کوئی اجر نہیں ملے گا تو ان کی دل شکنی ہوگی, اتنے سارے میرے نیک کام کیے ہیں, صبح سوری کو لے, اور حضور یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی دل شکنی ہو. اور اگر کہیں گے ضرور ملے گا, مگر ملے گا کیسے, وہ تو حالت کفر میں ہے, اور اس کا قانون بدل جائے گا, پھر قانون بدل جائے گا کیا, اتنا لمبا اثر پڑ جائے گا کہ کافر بھی کہیں گے تمہارے نبی نے کہا ہے کہ حالت کفر میں جو نیک کام ہم کریں گے اس کا اجر ہمیں ملنے والا ہے, اب کیا ضرورت ہمیں اسلام قبول کرنے کی, تو اتنا لمبا اثر پڑنے والا تھا. اب اگر حضور فرماتے ضرور تمہیں اس کام کا اجر ملے گا تو اسلامی قانون بدل جاتا سارا, اس کے اثرات پورے اسلام کی تاریخ پر پڑ جاتے اور دعوتی مہم پر پڑ جاتے اور لوگوں کے لیے بڑا دروازہ بند ہو جاتا اسلام قبول کرنے کا. اور اگر فرماتے کوئی اجر نہیں ملے گا تو ان کی دل شکنی ہوتی, یہ ہے سوال. اس وقت حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہ لگا جی حضرت یہ فرمایا زمانے کفر میں میں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کا کوئی اجر مجھے ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس زمانے کفر کے قانون کی وجہ سے تو اسلام کی دولت تمہیں ملی ہے. اب ان کو پتا ہی نہیں رہا کہ میرے زمانے کفر کو اجر مجھے ملا یا نہیں ملا, بلکہ جواب اور واقعی یہ ہوا آپ کے مانا جواب. اور ٹھیک اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اعتدال پر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لعنت اللہ علیہ کہنا وہ بھی غلط, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم. اس مسئلے کے اور بہت سارے دوسرے پہلو ہیں, ان پہلوؤں کو ظاہر اس مختصر سے وقت میں اور مختصر سے مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر کبھی ان شاء اللہ زندگی رہی پھر اور موقع ہوا مناسب ہوا تو پھر گفتگو کریں گے. ہے یہ بہت نازک معاملہ, اور اس میں جو ہی آدمی گفتگو کرتا ہے تو کہیں ایک طرف کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں. اللہ کرے اس میں اگر افراط و تفریق کہیں ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. دنیا میں کوئی انسان, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آئے, کہنے لگے میں حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں تمہاری حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. بہت اچھا, قیامت کے دن میں پکڑوں گا تمہیں کہ میں حدیث بیان کرتا تھا, یہ مجھے کہتا تھا آپ کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. کیوں قابل اعتماد نہیں؟ کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا, اب میرا حافظہ ویسا رہا نہیں ہے, بس اسی وجہ سے میری حدیث رد ہو رہی ہے, میرا قصور کیا ہے؟ ٹھیک. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس شخص نے صاف نہیں کہا, اور میں ہی نہیں مجھ جیسے بہت سارے لوگ, یہ جن کا کہتا نا ضعیف راوی, یہ ضعیف راوی کوئی چھوٹا بھی نہیں ہوتا, وہ عظیم شان شخصیت ہوتی ہے, اس میں ذرا سا کہیں کوئی پہلو آ جاتا ہے جس پہلو کی وجہ سے کہتا ہے صاحب یہ ضعیف راوی ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ ہمارے جیسے گرے پڑے انسان کوئی رہے ہوں گے, وہ تو عظیم شخصیات ہوا کرتی ہیں, اور ذرا سا کوئی پہلو اس کے سامنے آ جاتا ہے کہنے لگا صاحب بڑھاپے میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا, اب اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. ہم لوگ یہ جو مزاج ہے ضعیف راوی ہے تو فوراً ذہن میں حقارت آ جاتی ہے, وہ حقارت کے قابل نہیں ہے, وہ تو بعض دفعہ تابعین ہوتے ہیں, بعض دفعہ تبع تابعین ہوتے ہیں. اس شخص نے یہ کہا کہ میں ہی نہیں مجھ جیسے نہ جانے کتنے خدا کے محبوب بندے آپ کے سامنے یہ سوال کھڑا کریں گے. اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگ جب مجھ سے سوال کریں گے اللہ کے سامنے, یا اللہ ہم حدیث بیان کرتے تھے, بخاری ہم سے یہ کہتا تھا کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے, اس سوال کا جواب دینا میرے لیے آسان ہے, لیکن اگر میں نے سب کی حدیثیں قبول کر لی, ضعیف سے ضعیف تر کی حدیث بھی قبول کر لی, اور قیامت کے دن اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا میری حدیثوں میں ملاوٹ ہو رہی تھی اور تم رواداری میں سب کی حدیثیں قبول کر رہے تھے, تو اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر قیامت کے دن کہیں افراط و تفریق کا ہم شکار ہو جائیں کہ اگر ہم حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا لعنت کرنے سے, مجھے اس سے غرض نہیں, تم نے کس پر, تم نے لعنت کی کیوں, تو کون جواب دے گا؟ اور کہے کہ صاحب تم نے میرے نواسے کو باغی کہا ہے, اقتدار کا بھوکا کہا ہے, سیاسی جنگ ان کی کہی ہے, تو کون جواب دے سکے گا؟ اس لیے اپنے آپ کے اپنی زبان کو کنٹرول حفاظت میں رکھنا زیادہ ضروری. میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے, 5 بج گئے ہیں, عصر کی نماز بھی باقی ہے. یہ آپ کے سوال انشاءاللہ امانت ہیں, اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا, ان تمام سوالوں کا جواب عرض کروں گا. آخر دعوان الحمدللہ.